نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے محترم بزرگوں عزیزوں اور دوستوں یہ ہمارا موجودہ زمانہ اگرچہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سائنسی ترقی کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہے ماضی میں اس قسم کی ترقی نہیں ہوئی یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں یہ تو کسی اور وقت عرض کروں گا کہ جھوٹے ہیں یہ اپنے دعوے میں البتہ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت جس چیز کا نام ہے اس کا اس زمانے میں کیا حال ہے انسان کی اخلاقی اقدار اس کی روحانی بصیرت اور انسانیت اور شرافت کا معیار وہ کس حال میں دیکھنا یہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو افسوس کے ساتھ آپ کو یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ آج کی دنیا میں جو سائنسی ترقی کی بہت اعلیٰ دنیا کہی جاتی ہے جھوٹ مکر و فریب دغا بازی مفاد پرستی حلال و حرام کا امتیاز نہ کرنا حلال و حرام میں فرق نہ کرنا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رب کو بھول جانا یہ تحفہ ہے اس ترقی کا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ بات اگرچہ میرے اس موضوع سے ہٹی ہوئی ہے جو رمضان شریف سے پہلے میں نے شروع کر رکھا تھا اور ابھی وہ تقریباً آدھا ہی ہوا تھا لیکن میں اس وقت مجبور ہو کر حالات کو دیکھ کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں اول تو یہ دعویٰ ہی کھوکھلا ہے کہ ہم نے شاندار ترقی کی ہے دو وجہ سے ایک تو اس وجہ سے کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں ہمیں مرعوب کر رکھا ہے اور ہمارے ذہنوں کو انہوں نے بالکل دبا رکھا ہے مغلوب کر رکھا ہے جتنی بھی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں ان کی نہیں ہیں آپ کو حیرت ہوگی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو مسلمان سائنسداں پیش کر چکے تھے سب چیزیں وہ تفصیل تو بہت ہے تاریخ پر نظر رکھنے والے اس کو جانتے ہیں کہ اس قوم نے اور مسلمانوں نے دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی اور کیسے کیسے منصوبے انہوں نے بنائے مگر چونکہ ان کی نظر میں ان چیزوں پر روپیہ خرچ کرنا فضول خرچی تھا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا منصوبہ موجود ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آن جہانی روس جو مر گیا تتر بتر ہو گیا ٹکڑے ہو گئے آج سے 30 سال پہلے کتنی شان و شوکت میں تھا اسی نے سب سے پہلے خلائی جہاز ایجاد کیے اور سب سے پہلے اس نے ہی آدمی چاند پر بھیجا. یہ سب موجود ہے, تاریخ موجود ہے اس وقت کی اور اس زمانے کی تاریخ میں. لیکن خود اس روس نے اعلان کیا تھا اسی زمانے میں, 1969 میں, 1969 میں اعلان کیا تھا کہ یہ خلائی جہاز ہمیں ابو ریحان البیرونی کی کتاب سے اس کا منصوبہ ملا ہے. ابو ریحان البیرونی محمود غزنوی کے زمانے میں تھا اور ان کا مشہور ماہر فلکیات تھا. خلا کی تحقیق آس اور یہ اوپر جتنے چلے جائیں ان سب کی تحقیقات اس کے پاس تھی. اسی نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ اگر زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہو جائے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور اس منصوبے پر اس کی کتاب موجود, وہ کتاب ان کو ملی, اس پر انہوں نے اس منصوبے کے مطابق کام کرنا شروع کیا اور خلائی جہاز بنا لیا. کامیاب ہو گئے, منصوبہ ان کا تھا. اس روس نے خود اس کا اقرار کیا تھا. یہ صرف ایک مثال ہے, ان کا کچھ نہیں ہے. اول تو اس لیے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے, دوسرے اس لیے جھوٹا ہے کہ دنیا کی ترقی کا, دنیا کی ترقی کا مجھ سے مراد یہ ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کو اور انسانیت کو ترقی ہو, کیونکہ یہ دنیا نام ہے انسان کا, جانوروں کا نام دنیا نہیں ہے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, جتنی ترقی انسان کو اور انسانیت کو ہوگی اتنی ہی دنیا کو ترقی ہوگی. اور جس قدر زوال انسان اور انسانیت پر آئے گا اتنا ہی دنیا پر آئے گا. ہمیں کیا دیا انہوں نے, ان ایجادات نے ہمیں کیا دیا؟ یہ ایجادات ترقی دنیا کا سبب ہے یا دنیا کی پستی کا سبب ہے؟ ان تمام ایجادات کا حاصل یہ ہے کہ بس ہماری ہی سربراہی اور ہماری ہی غالبیت باقی رہے, ہم سے اونچا کوئی نہ, چاہے پوری انسانیت کو تباہ کرنا پڑ جائے لیکن ہم بڑے رہیں اور ہماری حکومت رہے. حاصل اس کا صرف اتنا ہے. ان تمام سائنسی ترقیات کا حاصل یہ ہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہ ہو, ہم پر کوئی حکومت کرنے والا نہ ہو, ہم پر کوئی غلبہ حاصل کرنے والا نہ ہو, بھلے 2 کروڑ انسان ہیروشیما کے اندر ختم ہو جائیں لیکن ہمارا اقتدار باقی ہے. بتائیے یہ ترقی کہ ایک آن میں 2 کروڑ انسانوں کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, نیست و نابود کر دیا انسانوں کو, یہ ترقی ہے انسانوں کی اور انسانیت کی؟ یہ ہلاکت ہے. اور آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کوئی ہم سے بڑھ کر نہ ہو جائے, ہم سے اونچا نہ ہو جائے, اپنے تمام خزانے کھول دیے ہیں اس کام کے لیے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ہم سے اونچا نہ ہونے پائے. ایسی ایسی ایجادیں کی ہیں تو مجھ سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں کیونکہ آپ صاحب بصیرت ہیں کہ 2 کروڑ انسان کیا پورا بر اعظم ایک وقت آنے واحد میں تباہ ہو جائے. ایسی ایسی ایجادیں, یہ انسانیت کی خدمت ہے؟ یہ انسانیت کی ترقی ہے؟ یہ انسان کا بلند و بالا ہونا ہے؟ اس لیے ان کے اس دعوے کو میں تسلیم نہیں کرتا. آپ تسلیم کرتے ہیں کریں, میری نظر میں تو تاریخی حقائق ہیں. کہ مسلمان کیا تھا، کیسے کیسے منصوبے اس نے پیش کیے. ہاں، ان منصوبوں پر پیسہ خرچ کرنا ان کے نزدیک فضول خرچی تھا، اس لیے انہوں نے ان پر کام نہیں کیا، منصوبہ بنا دیا. وہ منصوبے ان کو ملے. یہ اگرچہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں نے کہہ دی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں چاروں طرف سے اس دنیا کی ترقی نے دھوکہ دیا. دنیا کی موجودہ ترقی دھوکہ ہے ہمارے لیے. کیا بتاؤں حضرت، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بدبخت ہیں، غاصب ہیں، کہ جو چیز ان کو مسلمانوں سے ملی اس کا نام بدل کے اپنے نام پر کر لی. یہ ایسے چور ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. ہمیں تاریخ دیکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی اپنے بزرگوں کی. ہم تو ٹی بی کی بیماری کے سامنے بیٹھ کر مست ہو جاتے ہیں افیم کھا کے، ہمیں کچھ خبر نہیں رہتی دنیا کی. ہم کیا دیکھیں گے اپنے بزرگوں کی تاریخ، اور کیا دیکھیں گے اپنے اسلاف کے واقعات، کہ انہوں نے جو کام کیے اور انہوں نے جو جو چیز خدمتیں انجام دیں، آج اس کا عشر عشیر بھی موجود نہیں. وہ پھر کسی اور وقت کے لیے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. مجھے تو اس وقت اتنا کہنا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کی ترقی نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ، زیادہ سے زیادہ جھوٹ فن بن جائے. جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا ہی بڑا صاحب فن ہوگا. سچائی اٹھ جائے. اس ترقی نے ہمیں یہ دیا. اسی طریقے سے اس ترقی نے ہمیں جو کچھ دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ مکر اور فریب عام ہو جائے، اور اس مکر و فریب کو بھی لوگ اپنے لیے ہنر سمجھیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا مکر کیا، دیکھو کیسا اسے چت کر دیا، فلاں کے ساتھ ایسا دھوکہ دیا، فلاں کو ایسا دھوکہ دیا، دیکھو کیسے اس کو میں نے مار دیا. صاحبو ذرا غور کرو، یہ ملا ہے ہمیں. اور کیا ملا ہے؟ مفاد پرستی. آج باپ آج بھائی بھائی کا نہیں. یہ ہے اس ترقی کا حاصل. آج بیٹا باپ کرے، بھائی بھائی کا نہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیوں ہو جائے گا مفاد پرست؟ بس اپنی تجوریاں بھر لو اور اپنا مفاد حاصل کر لو، چاہے دوسرا کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ مر جائے، چاہے اس کے حقوق تلف ہو جائیں، لیکن ہمیں مل جائے. یہ ترقی ہے انسانیت کی؟ آپ ذرا بتائیے. اور کیا دیا اس تہذیب نے اور اس سائنسی ترقی کے دور نے ہمیں؟ کیا دیا سن لیجئے. ہمیں دیا حضرت اس تہذیب نے اخلاق سے خالی ہو جانا، اخلاقی دیوالیہ ہمیں یہ دیا. آج اخلاق کا نام تو سنتے ہیں لیکن بڑے بڑے جغادریوں میں نظر نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے کہ مومن کی شان وہ تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم میں آئی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت اونچے بڑے عظیم اخلاق پر ہیں. مومن آپ کی پیروی کرتا تھا. مومن کے اخلاق تھے، دنیا میں مانے ہوئے اخلاق تھے. آج اس کا کوئی نمونہ موجود ہے؟ اس وہ اتنے بڑے اتنے عظیم معاشرے میں کوئی نمونہ موجود ہے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق سے عاری قوم مسلم ہیں تو شاید غلط نہ ہو. اخلاق نام کے نہیں بلکہ اخلاق کا تصور باقی نہیں رہا کہ اخلاق کہتے کس کو ہے. جب اس کا علم ہی نہیں, جب اس کا تصور ہی نہیں تو اخلاق کہاں سے آئے گا. اور کیا دیا اس ترقی نے؟ اس ترقی نے ہمیں دیا ظاہر پرستی, جس کو دوسرے لفظوں میں میں کہتا ہوں دھوکے بازی اور نفاق منافقت ہمیں وہ دی کہ ملتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے غلام ہیں اور بہت چھوٹے ہیں اور حقیقی بھائی ہیں, لیکن دل میں یہ حال ہوتا ہے کہ موقع ملے تو ابھی اس کو ٹھیک کر دیں. یہ ہمیں انہی لوگوں سے ملے ہیں جو اس ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا طریقہ کار یہی ہے. وہ دل سے کسی سے نہیں ملتے, خصوصاً اس امت مسلمہ میں سے. جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ظاہر داری کے لیے کرتے ہیں, اور دل میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس امت کو تباہ کر دیں. ملیں گے اس انداز میں, بات کریں گے اس انداز میں کہ ان سے بڑھ کر اور کوئی دوست نہیں, لیکن دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے تو اس کو تباہ کر دیں. ہمیں یہ ملا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. ہمیں فحاشی ملی جو انسانیت کے نام پر ایک داغ ہے. مومن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, انسانیت کے نام پر داغ ہے. ہمیں بے پردگی ملی جو خواتین کی عصمت کو ختم کرنے والی چیز ہے. ہمیں اوریانی ملی جو جانوروں کے ساتھ خاص ہے, انسان کے لیے نہیں ہے. اور یعنی جو ہے یہ جانوروں کے لیے خاص ہے, وہ لباس سے آزاد ہے. جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں یہ اور یعنی ہمیں ملی. اور ہمیں جو کچھ ملا انشاءاللہ تفصیل اس کی بعد میں آئے گی. میں تو کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امت کا یہ حال, یعنی امت کی پستی کا یہ حال, امت مسلمہ کے زوال کا یہ حال, اس امت مسلمہ کی تباہی کی یہ کیفیت اور امت کی بربادی کی یہ کیفیت, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ کیفیت بتائی بلکہ اس پستی سے نکلنے کا نسخہ بھی بتا دیا, جس کو نہ ہم قبول کرتے ہیں, نہ ہماری اولاد قبول کرتی ہے, نہ ہمارے بھائی قبول کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب بیمار نسخے کو قبول نہ کرے اور اس نسخے کو استعمال نہ کرے کیسے شفا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا, جو یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے تمہارے اوپر, یعنی امت کے اوپر, کہ تمہیں دنیا سے مٹانے کے لیے تمام کافر قومیں آپس میں سازش کریں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور بلائیں گی کہ اس امت کو مٹا دو. سوچ لیجیے وہ زمانہ آنے والا ہے کہ امت کو مٹانے کے لیے تمام کافر اقوام آپس میں متفق ہو جائیں گی. اپنے زمانے کو دیکھیے اور اس حدیث کو دیکھیے اور اپنی کیفیت کو دیکھیے. آپ نے بڑی عجیب مثال سے فرمایا کہ جس طریقے سے دسترخوان پر لذیذ کھانے موجود ہوں اور ان کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جائے، اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو بلا کر سازشیں کریں گے. دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہے اور لذیذ قسم کا کھانا ہے، اب لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ تو بھی کھا لے اور تو بھی کھا لے اور تو بھی کھا لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر معنویت زیادہ ہے. ترجمہ تو وہ ہے جو میں نے کر دیا، لیکن احادیث کی معنویت کو دیکھنا چاہیے. اس مثال سے آپ نے بتا دیا کہ تم غیروں کے لیے اور کافروں کے لیے لقمہ تر بن جاؤ گے، بتا دیا تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی، تمہارا کوئی روب نہ ہوگا، کوئی دبدبہ نہ ہوگا، تمہاری شان و شوکت نہ ہوگی، بلکہ تم لقمہ تر بن جاؤ گے، لذیذ لقمہ بن جاؤ گے، نرم چارہ بن جاؤ گے. اسی لیے یہ تمام کافر قومیں اور تمہارے دشمن آپس میں متفق ہو جائیں گے تمہیں دنیا سے مٹانے کے لیے. حضرت تفصیل اس کے اندر کافی ہے کہ اس امت کو مٹانے کے لیے ہر وہ حربہ اختیار کریں گے کہ جس سے یہ امت اور زیادہ پستی میں چلی جائے، شکست خوردہ ہو جائے اور اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہر وہ حربہ اختیار کریں گے. اگر انہیں جنگ کرنا پڑے تو جنگ کریں گے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی. اگر ان کو دوسری تدبیروں سے اس امت کو خراب کرنا مقصود ہے تو وہ کریں گے. اگر ان کو مال و دولت کے خزانوں سے امت کی خرابی مقصود ہے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں گے. ہر وہ حربہ کے جو امت کو کمزور تر کرنے کے لیے ہو وہ اسے استعمال کریں گے. چنانچہ یہ 1500 سالہ تاریخ ہماری اور ان کافروں کی انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. صرف اس وقت میں ایک ہی گوشے کو ظاہر کر سکتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے جنگی معرکوں میں اس امت کو فنا کرنے کی تدبیریں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے خصوصاً خلفائے راشدین کے دور میں یہ معرکے برپا رہے. تاریخ دیکھیے اٹھا کر، مسلمانوں کی تاریخ، اسلام کی تاریخ، انگلینڈ کی تاریخ نہیں، لندن کی تاریخ نہیں، امریکہ کی تاریخ نہیں، تاریخ دیکھیے مکے اور مدینے کی. ہم تو گم ہو گئے ان مردود اور ملعونوں کی تاریخ میں، ہمارے بچے اس میں گم ہو گئے اور ہم نے ان کی خبر نہ لی. معرکوں سے بھری ہوئی ہے یہ تاریخ. یہ معرکے یہودیوں سے بھی ہوئے لیکن انہیں وہ ذلت آمیز شکست کھائی کہ پھر سر نہ اٹھا سکے، میدان میں نہ آ سکے. البتہ چونکہ یہودی اس دنیا میں سب سے بڑی سازشی قوم ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سازشی پیدا نہیں ہوا، سب سے زیادہ مفاد پرست قوم ہے، اس سے زیادہ مفاد پرستی کسی میں نہیں، اور سب سے زیادہ شرافت و انسانیت سے عاری یہ قوم ہے، اس سے زیادہ ذلیل, اس سے زیادہ رسوا, اس سے زیادہ پست دنیا میں کوئی قوم نہیں, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سازشیں کرتے ہیں. ایسی سازشیں کی ہیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان سازشوں کے بل بوتے پر آج پوری دنیا میں 30 یہودی ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, مہرے دوسرے, پوری دنیا میں حکومت یہودیوں کی ہے. جی آپ نے دیکھی یہ تاریخ ان کی, وقت ہی نہیں ملتا, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, وقت کہاں سے ملے, مست ہیں اس کے اندر, نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں سے وقت ملے اس کا. اس موجودہ دور کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف 30 یہودی ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں براہ راست نے, اپنے مہروں کے ذریعے, اپنے دلالوں کے ذریعے, اپنے ایجنٹوں کے ذریعے. دیکھ جائیے امریکہ سے لے کر جاپان تک کی تاریخ, یہ اس صدی کے اندر جو واقعات پیش آئے خصوصاً اس 50 سالہ عرصے میں, ان واقعات میں دیکھ لیجیے کون حکومت کر رہا ہے حقیقت. آج جہانی روس موجود تھا تو وہ بھی یہودی کی گرفت میں تھا. امریکہ جو عن قریب انشاءاللہ تباہ و برباد ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہی اندر سے عذاب کو نکالے گا, عذاب ان پر ان کے اندر سے ہی نازل ہوگا, اس پر تو ظاہر ہے بالکل حکومت یہودی کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں امریکہ کا روب ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں بھی یہودی, اور جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں وہاں بھی یہودی ہے جیسے ہندوستان, اور جو صنعتی ملک ہے وہاں بھی یہودی ہے, جو زرعی اور پیداوار کے ممالک ہے وہاں بھی یہودی ہے, خود نہیں ہے سامنے نہیں. تو 30 یہودیوں پر 30 یہودیوں کی حکومت پورے عالم میں چل رہی ہے, یہ ایسے سازشی ہیں. جب یہ بالکل شکست خوردہ ہو گیا اور ہمتیں ان کی میدان میں آنے سے پست ہو گئی تو اب انہوں نے سازشیں کی, کبھی کسی قوم کو کھڑا کر دیا مسلمانوں کے خلاف, کبھی کسی قوم کو کھڑا کر دیا, سرمایہ دیتے تھے, جنگی مصارف دیتے تھے اور اسی ذریعے سے حکومت کرتے تھے. 500 سال اسی حال میں گزرے کہ یہ مختلف قوموں کو ابھارتے رہے اور مسلمانوں سے مارے کا آزمائی کراتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. چھٹی صدی ہجری میں اب یہ متوجہ ہوئے عیسائی یورپ کی طرف. اس وقت عیسائیوں کی بڑی حکومت تھی یورپ میں, اگرچہ وہ متفرق تھے اور بٹے ہوئے تھے, لیکن ان کو تو فن آتا ہے کافروں کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا, لہذا ان کو ابھار دیا اور یہ نعرہ ان کے اندر لگوا دیا کہ بیت المقدس کو حاصل کرو, یہ مسلمانوں کے قبضے میں کیوں ہے, یہ تمہاری عبادت گاہ, یہ تمہارا روحانی مرکز, یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے, اس کے قریب تمہاری کتابوں میں, مذہبی کتابوں میں اس کی عظمت اور اس کا تقدس موجود ہے, ان ناپاک مسلمانوں کے قبضے میں کیوں رہے, حاصل کرو, اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے, حکومتیں ہیں, مال و دولت ہے, اگر کمی ہے تو ہم سے. عیسائی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حملے شروع کر دیے. یہاں سے صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی. سازش کس کی ہے, کون ہے پس پردہ, یہاں سے ابتدا ہوئی صلیبی جنگوں کی. صلیبی جنگوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں تو فرصت ہے ہمیں تو اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخ اور واقعات دیکھنے کی اور سننے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں تو کرکٹ کا کھیل چاہیے اور ٹی وی چاہیے، بس ہم مست ہیں. مل گئی ہمیں زندگی کی دولت، صاحبو آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ہم کون ہیں اور وہ کیا بدترین چیز ہے، اس کی طرف نظر کرو. چنانچہ صلیب جنگ شروع ہو گئی. میں تفصیلی واقعات تو بیان کر نہیں سکتا، میں تو صرف اشارے کرتا چلا جاؤں گا. اللہ رب العزت نے اس یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عظیم مجاہد پیدا کیا جن کا نام نور الدین زنگی ہے رحمہ اللہ، نام تو سنا ہوگا. یہ مجاہد بڑا عادل بادشاہ، تہجد گزار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتا تھا، اپنے ملک میں قرآن کریم کے احکام نافذ کر رکھے تھے، بڑا عدل و انصاف والا، بڑا سخی، بڑا ایک غریب پروت. ایسے بادشاہ اسلامی تاریخ میں بہت کم گزرے ہیں. یہی پڑتا تھا درمیان میں سب سے پہلے، کیونکہ اس کی حکومت ملک شام پر تھی اور ملک شام کی چھوٹی سی حکومت تھی جو یہاں سے چلتی ہوئی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی تھی. اس کی حکومت ملک شام پر بھی تھی، حرمین شریفین پر بھی. یہی ہے وہ شخص کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو، جسم مبارک کو، دو عیسائیوں کے نکالنے سے ختم کیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا. یہ وہ شخص ہے نور الدین زنگی. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، نہیں سنا ہے تو اب سنو اور اپنے بچوں کو سناؤ. سب سے پہلے یہ صدمے آئے، فوج بھی اس کی کم، ظاہری طاقت و قوت بھی ایسی نہیں کہ مقابلہ کر سکے. دوسری مسلمان ریاستیں تھیں لیکن ان میں سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تنہا میدان جنگ میں آیا اور عیسائیوں کی یلغار کو نہ صرف اس نے روکا بلکہ پسپا کر دیا. چلے گئے واپس، پھر تیار ہو کے آئے. نور الدین زنگی کی وفات ہو چکی تھی، سمجھے کہ اب موقع بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس مرتبہ 200,000 بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے گرادیل پہلوان تمام مال و دولت خرچ کر کے 200,000 بہادروں کی فوج روانہ ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کا نائب بنا دیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. نام ان کا سنا ہو، یہ وہ نام ہے کہ جس نام کو لے کر انگریز عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، سو جاؤ. یہ وہ نام ہے. اس بیچارے کی حکومت بھی زیادہ بڑی نہیں تھی، مصر پر تھی، ملک شام پر تھی اور مدینے تک تھی. اس سے مارے کار آئی ہوئی، بہت سی جنگیں ہوں لیکن ہر جنگ میں ان صلیبی عیسائیوں نے شکست فاش کھائی. ادھر 200,000 اور ادھر 30,000-40,000، پورے 800,000 بھی نہیں. آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے شروع کر دینا چاہیے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ مصارف جنگ بہت ہوتے ہیں. چنانچہ شروع کی، شروع کر کے واپس گئے. یہاں پر اس موقع پر ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ ہم جنگ و جہاد اور سیف و سنان، شمشیر و سنان کے راستے سے مسلمانوں پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، لہذا اس امت کو کمزور کرنے کے لیے کچھ اور تدبیریں، اندرونی سازشیں ہونا چاہیے. چنانچہ وہ سازشیں شروع ہوئیں, بڑے مشورے ہوئے اس کے اوپر, ذرا دیکھ کے تاریخ ہوا. تمام مدبرین یورپ کے بیٹھے جمع ہوئے اور ایک دن دو دن مشورہ نہیں ہوا, سال ہر سال تک مشورے ہوتے ہیں. نتیجہ میں بتایا دیتا ہوں آپ کو, نتیجہ ان تمام مشوروں کا یہ ہوا کہ اس امت کو اسلامی ثقافت سے ہٹا کر اپنی ثقافت میں اور اپنی تعلیم میں لے لو, یہ تباہ ہو جائے گی. اسلامی تعلیم اور اسلامی علوم سے ان کو ہٹا کر اپنے علوم میں ان کو رنگ لو, یہ تباہ ہو جائے گی. اس امت کے اندر جو روح جہاد موجود ہے اس کو بالکل ختم کر دو, اور اس امت کی مرکزیت کو ختم کرو, چھوٹے 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 ٹکڑے ان کے بنا دو. یہ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے. چنانچہ 400 سال پہلے اس پر عمل شروع ہوا اور بڑا کامیاب طریقے سے عمل ہوا, جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ تم لقمہ تر بن جاؤ گے ان غیر قوموں کے لیے, یہ لقمہ تر ہے. اس طریقے سے بنے, صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ قوم کے جس کے دو آدمی بھی کافروں پر بھاری تھے, یہ کس کیفیت میں کس وجہ سے پہنچ جائے گی. تو ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول, شاید ہم اس زمانے میں قلیل تعداد میں ہوں گے, اس لیے کافر غلبہ حاصل کریں گے. یہ ظاہری سبب تھا کہ جو قوم قلیل ہوتی ہے, تھوڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر بڑی قوم جو ہوتی ہے وہ غلبہ حاصل کرتی ہے. یہ سبب ظاہری ہے. آپ نے فرمایا نہیں, قلیل نہیں ہوگے, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی. فرمایا کہ تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر خس و خاشاک اور جھاگ ہوتے, کوئی گن نہیں سکتا اتنی تعداد ہے. اس امت کی تعداد اس زمانے میں بتائیے کتنی ہے. اس امت کی تعداد آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, 1 عرب تقریباً 40 کروڑ. اب سے تقریباً 6 سال پہلے اس کی میں نے تحقیق کی تھی, تو اس وقت 1 عرب 36 کروڑ تھے. 40 ہو گئے ہوں گے. 1 عرب تقریباً 40 کروڑ ہے اس امت کی تعداد اس پوری روئے زمین پر. اتنی کثیر تعداد عیسائیوں کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. تعداد کثیر یا نہیں, اس دنیا کی آبادی کا 1/3 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن کیا حال ہے, خس و خاشاک کی طرح ہیں, جھاڑ جھنکار کی طرح ہیں, جھاگوں کی طرح ہیں. سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی, اس کی طرح ہے. یہ ہے معنویت اس حدیث کے اندر, کہ تعداد تو بہت ہوگی لیکن غیر مؤثر. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کثرت تعداد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, فیصلہ عقل و دانش کی بنیاد پر کرنا چاہیے. اس سے معلوم کتنی کثیر تعداد ہے اس امت کی. میں نے اعداد و شمار کچھ بتایا آپ کو, لیکن جس قدر ذلیل و رسوا اور پست اور کمزور یہ امت ہے عالم میں کوئی اور قوم نہیں. اس کی بات سننے والا کوئی نہیں, اس سے دبنے والا کوئی نہیں, اس امت سے ڈرنے والا کوئی نہیں. جو کوئی بھی جو ہمارے اوپر غیر قومیں مسلط کرنا چاہیں تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ حالت ہے امت کی. تو بعض صحابہ کرام نے اس کے اوپر پھر سوال کر دیا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی. آپ نے جواب دیا کہ اس کی اصلی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں یعنی کافروں کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبہ ہٹا دیں گے. تمہارا روب اور تمہارا دبدبہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے, جس کی وجہ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی اللہ کی نافرمانی, اور تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دیں گے. صاحبو یہی حال ہے اس امت کا, یعنی ذرا بتائیے آپ, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ کر سب کچھ کریں. تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دیں گے اور تمہارے اندر کمزوری اور بزدلی پیدا ہو جائے گی. میں مختصر کر رہا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کمزوری اور بزدلی کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا, اسے سن لیجیے, صرف دو لفظ ہیں لیکن پوری امت کی بیماری کو بتا دیا. فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک تو یہ کہ تم دنیا کی اندھی محبت میں مبتلا ہو جاؤ, اندھی محبت کہہ رہا ہوں. اندھی محبت کا مطلب آپ جانتے ہیں, جو آج ہمارے معاشرے میں پھل پھول رہی ہے, اندھی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایک تو یہ, اور دوسرے یہ کہ حق پر تمہیں جان دینے سے تم جان دینے سے گریز کرو گے اور اچھا نہیں سمجھو گے. حق بات پر جان دینے سے بچنے لگو گے, یعنی جہاد سے بچنے لگو گے, پہلو تو ہی کرو گے. اسلام کے لیے تو نہ لڑو گے, اپنے لیے لڑو گے. اللہ کے دین کے لیے تو محنت نہ کرو گے, اپنے لیے محنت کرو گے. اور میں یہ وجہ, اس سے بزدلی پیدا ہوتی. اب آپ خود غور کر کے بتا دیجئے کہ موجودہ معاشرے کا نقشہ آپ نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا یا نہیں؟ بیماری بھی بتا دی, اس کا علاج بھی بتا دیا, اور تفصیل کے ساتھ بتایا. اس لیے موجودہ دور کو آپ کچھ سمجھے, لیکن میں اور دوسرے اہل بصیرت اس دور کو انسانیت کے لیے نہایت خطرناک بلکہ تباہ کن سمجھ رہے ہیں, اور ہم اسی تباہ کن دور میں بہے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کچھ ہوش نہیں کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کی تباہی, شان و شوکت ختم, روب و دبدبا بالکل ختم, اور آخرت کی تباہی وہ ظاہر ہے. ان منصوبوں کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا کہ کیا کیا منصوبے اس امت کے اندر ان ملعونوں نے جاری کیے, اور یاد رہا تو پھر ان کے سن بھی بیان کروں گا کہ فلاں سن میں یہ منصوبہ, فلاں سن میں یہ منصوبہ. یہ سب کچھ جو ہے حضرت, یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے. ہم اگر ذرا دبنگ ہو جائیں اور اپنے رب پر اعتماد کرنے لگیں اور اسلام کو اپنے لیے دین نجات سمجھیں, اس کو ہر حال میں اختیار کرنے اور پکڑ لینے کی بلکہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے کا عزم کرنے, زیادہ نہیں سال بھر میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. وہ تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس امت کے خلاف کہ جو ان کو اسلام کے خلاف بنا دے. مسلم اسلام سے ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ منقطع کر دے, اللہ سے اور اس کے رسول سے ان کا تعلق ختم کر دے, اللہ والوں سے اور مولوی ملاؤں سے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. تو تمام طریقے اختیار کیے گئے جن کے آج اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خطرناک فتنوں سے اور منصوبوں سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں کہ ہم اپنے نفع و نقصان کو اچھی طرح سمجھیں اور نفع حاصل کرنے کی کوشش کریں, نقصان سے بچنے کی کوشش کریں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان شیطان کے چیلوں سے آزادی عطا فرمائیں, ہمیں معاشی طور پر بھی اللہ تعالی آزادی عطا فرمائیں, روحانی طور پر بھی آزادی عطا فرمائیں, اور ذہنی طور پر بھی اللہ تعالی ہمیں ان سے آزادی عطا فرمائیں, اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, اور اپنے دنیا کے معاملات کے اعتبار سے سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لیں برحمتک یا ارحم الراحمین.